بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح عقيدة طحوية كدرس جاريه، إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماتے ہیں: ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. اس کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی بندوں کو اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور بندے اسی کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے. چنانچہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا یہی معنی ہے، یعنی کسی بندے کو گناہ سے بچنے کا کوئی حیلہ، حرکت اور طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی قوت و قدرت اور ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں. چند جملے ہیں جن کا تعلق تقدیر کے مسئلے سے ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے درس میں ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے یہ جو مکلف انسان ہے، شریعت کی تکلیفی سے دی گئی، اس لیے اسے مکلف کہا جاتا ہے. مکلف کہتے ہیں عاقل اور بالغ مسلمان ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے اسے مکلف کہتے ہیں، یعنی شریعت کہ اب یہ شخص پابند ہو گیا ہے، شریعت کی تکلیف اس پر ڈال دی گئی ہے، اب یہ شریعت کی حدیں پار نہیں کر سکتا. یہ جو شریعت کی حدیں ہیں، یہ جو تکلیف دی گئی ہے، کیا اس کی طاقت کے مطابق ہے یا اس کی طاقت سے زیادہ ہے؟ آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات یہ، اور دوسری بات، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ کیا شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے جو مکلف کی طاقت سے باہر ہے؟ کوئی بھی چیز. اور سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جہاد کا، جس میں جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی جاتا ہے، سر کٹ جاتا ہے. کیا یہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہے یا اس کی طاقت کے اندر ہے؟ آخر میں اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے اس موضوع کے تعلق سے علماء کی شرح اور چند اہم باتیں سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر کسی وضاحت ہوگی تو کر لیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں: ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں: اس جملے کی دلیل یعنی یہ جملہ بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی مکلف یا کسی بھی بندے پر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت کے بغیر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کی دلیل قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کے وسع سے زیادہ نہیں ڈالتا، نہیں تکلیف دیتا، اور وسع میں طاقت و قدرت شامل ہے. سورۃ البقرہ نمبر 286 دوسری آیت میں، بلکہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بھار نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. سورۃ البقرہ 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا، جس میں عسر ہو، تنگی ہو. دین میں تنگی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس میں آسانی ہی آسانی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، فاللہ لا یکلف العباد ما لا یطیقون الا من باب العقوبہ. اس کو نوٹ کر لیں ذرا، اللہ تعالیٰ بندوں پر صرف اتنا بوجھ ڈالتے ہیں یا بندوں پر ان کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں ڈالتے. الا من باب العقوبہ، سوائے سزا دینے کے. جب سزا دینا مقصود ہوتا ہے تو پھر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، سزا. اور شریعت میں سزا نہیں ہے. سزا کب ملتی ہے؟ جب شریعت کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، تب یہ بندہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، تب اس پر ایسا بوجھ ڈالا جاتا ہے جس کی اس کی طاقت نہیں ہوتی. اور اس کی مثال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کما حمل بنی اسرائیل بسبب تعنتہم، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا ہے، بعض اوقات ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اس کے دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبظلم من الذین ہادوا، جب الذین ہادوا یعنی یہودیوں نے ظلم کیا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر ایسی طیب چیزیں حرام کر دی جو ان پر پہلے حلال تھی. اب یہ چیز حلال ہے، اس میں آسانی ہے کہ نہیں؟ اب حلال کو حرام کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تنگی ہو گئی کہ نہیں؟ اب اگر حلال کم ہوتے جائیں تو پھر تنگی بڑھتی جائے گی کہ نہیں، اور بوجھ بڑھتا جائے گا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبظلم من الذین ہادوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کی، الذین ہادوا کی کیا سزا ملی؟ حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا، طیبات احلت لہم، وہ طیبہ جو ان پر ہم نے حلال کر دیں گے تھی پہلے، وبصدم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ظلم بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے رہے بہت زیادہ، صد کیا اللہ کے راستوں سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود بھی لیتے تھے. تین جرم تھے، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرنا، صد عن سبیل اللہ، اور سود خوری. سنگین گناہ ہے تینوں، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وقت دیا، نہیں سمجھے، نہیں توبہ کی، رجوع نہیں کیا، انابت نہیں کی. سزا کیا ملی؟ ٹھیک ہے، دنیا میں سزا، آخرت کی تو الگ سزا ہے نا، یہ دنیا کی سزا ہے کہ بعض حلال چیزوں پر حرام کر دی گئی. اللہ نے آسانی کی ہوئی تھی، انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی آسانی کی، رحمت کی قدر نہیں کی. جب قدر نہیں کی اللہ کی نعمت کی، نعمتوں کی اور رحمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کی زندگی میں زحمت کو پیدا کر دیا. عجب بات، دیکھیں اس زحمت میں بھی رحمت ہے. یہ کیوں تنگی کی؟ کس لیے؟ تاکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے کہ نہیں. اصل سزا تو دنیا کی نہیں ہے, دنیا میں سزا یافتہ بھی سزا بھگت کے چلے جاتے ہیں اور بغیر سزا والے بھی مر کے چلے جاتے ہیں. اصل بات آخرت کی سزا ہے یا جزا ہے, ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ کی ناکامی, دونوں میں سے ایک راستہ ہے. تو یہ زحمت بھی رحمت کا باعث تھی کہ نہیں, اگر وہ عقل کرتے اور سمجھتے. اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کہ, میں بار بار کہہ چکا ہوں, اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اپنی جنت کے لیے, جنت میں داخل کرنے کے لیے, اپنے رحمت کے لیے. اگر ہم نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے تب نقمتیں بڑھتی جائیں گی اور تنگیاں بڑھتی جائیں گی. سبحان اللہ. تو پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ مسلمان جو ظلم کرتے ہیں, وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, صراط مستقیم پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اس سے ہٹا رہے ہیں. دعاۃ علی ابواب جہنم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ وہ دین رہنما ہے جن کو دین رہنما کہا جاتا ہے, جو حقیقتاً جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. دعاۃ علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر داعی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں. اور سود خور امت میں دیکھ لیں آپ کتنی سود خوری ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اب شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوگی. جو حلال ہے وہ حلال ہے تا قیامت تک, جو حرام ہے وہ حرام ہے تا قیامت تک. لیکن اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا, نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے, آنکھیں کھولنی چاہیے, جاگنا چاہیے کہ جو ہم غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں اس کی سزا صرف ہمیں نہیں مل رہی بلکہ پوری امت کو مل رہی ہے, کیونکہ امت ہم سب سے بنی ہوئی ہے. ہم سب ایک جان ہیں, ایک جسم ہے, ایک امت ہے. جب امت میں خرابی بڑھ جاتی ہے تو پھر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسی کا حکم ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ شر مٹ جائے گا, شر کبھی مٹے گا نہیں, نافرمانی میں کبھی مٹے گی نہیں. یہ شر یا نافرمانیاں سب سے بہترین زمانے میں بھی موجود تھی کہ نہیں؟ موجود تھی. شرک بھی تھا, بدعت بھی تھی, نافرمانیاں بھی تھی, عروج تھا جاہلیت میں, پھر بہترین زمانہ آیا, وحی کا نور اس زمین پہ آیا اور یہ پھیلتا گیا آہستہ آہستہ. بہترین زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے لوگ تھے, لیکن اس زمانے میں بھی شراب پینے والے تھے, زنا کرنے والے تھے, جھوٹ بولنے والے تھے, دھوکہ دینے والے تھے. بشر ہے, غلطی ہوتی تھی. اور پھر صحابہ کرام کے زمانے میں بدعات کا ابتدا ہوئی, بدعتیں بھی وجود میں آئے, بدعتیں بھی آئے, ایسے ایسے بدعتیں بڑھتی گئیں. بہترین تین زمانوں میں اہل بدعت بھی موجود تھے, اہل سنت بھی موجود تھے. غلبہ کس کا تھا؟ اہل سنت کا تھا, خیر کا غلبہ تھا, اس لیے عزت باقی تھی. اور آہستہ آہستہ جب مسلمانوں میں شر بڑھتا گیا اور خیر کم ہوتا گیا اور غلبہ شر کا ہوا, تو پھر یہ عزت یوں زمین پہ جا کے گری اور مسلمانوں کی حالت بگڑنا شروع ہوئی. یہاں تک کہ آج مسلمان ذلیلوں کے بھی ذلیل بن چکے ہیں. آج یہودی ہمارے سر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کسی وجہ سے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. آج امت میں شر غالب ہے, خیر موجود ہے لیکن مغلوب ہے. خیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اللہ کی قسم کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, اہل کفر بجھانا چاہتے ہیں, اہل شرک بجھانا چاہتے ہیں, اہل بدعت بجھانا چاہتے ہیں, لیکن بجھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تا قیامت یہ نور رہے گا, توحید کا نور رہے گا, سنت کا نور رہے گا, اہل حق رہیں گے, اہل باطل بھی رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس وقت, ہم کہاں پہ ہیں؟ آج یہ نہ دیکھیں ارے امت بدلتی نہیں تو میں کیا کروں. آپ یہ کہو کہ میں کیوں نہیں بدل رہا تاکہ امت بھی بدلے. نہیں بدلے گی امت جب تک کہ ہم نہیں بدلیں گے. اگر امت کا واقعی درد ہے دل میں, سچے مسلمان ہو, تو پھر اپنے آپ کو بدلو بھائی, آؤ توحید کی طرف, آؤ سنت کی طرف. کس نے تمہیں روکا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اہل شرک اہل بدعت جو امت میں آج کثرت سے پائے جاتے ہیں, کس یہودی نے ان کو مجبور کیا ہے قبر کا طواف جا کے کرو؟ کس نصرانی نے ان کو مجبور کیا ہے جشن میلاد النبی مناؤ؟ یہ بدعت کثرت سے اپنی زندگی میں کرتے رہو. کس نے مجبور کیا؟ کس ہندو نے مجبور کیا؟ اپنی مرضی ہے کہ نہیں, اور الٹا اس کو دین سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تنگی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی قسم کھاؤ سب سے بڑی نعمت مسلمان کی زندگی میں ہے لا الہ الا اللہ. ہم نے قدر کی اس توحید کی, محمد الرسول اللہ قدر کی, اتباع سنت کی ہم نے. اور بے قدروں کو کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہودیوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. وہ پھر بقرہ گائے کا قصہ بھی معروف ہے, ایک گائے ذبح کر دو, نہیں کی, کثرت سے سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی بھی آتی رہی. اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے, کب؟ جب یہ انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فاللہ لا یکلف العباد ما لا یطیقون الا من باب العقوبہ. اسے نوٹ کر لیں, سزا کے اگر سزا دینا مقصود ہو تو پھر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے سزا کی شکل میں. اور یعنی فرمانبرداروں کے لیے کبھی کوئی تنگی ہو سکتی ہے؟ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فاللہ, یہ سورۃ النساء آیت نمبر 161 تھی, فاللہ عاقبهم فکلفهم بما لا یطیقون. اللہ تعالیٰ ان کو سزا دی اور اس سزا میں ان کی طاقت سے زیادہ کو تکلیف دی گئی ہے. اور اس لیے دعا میں ہم کیا کہتے ہیں, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اللہ تعالیٰ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلوں کے پر بوجھ ڈالا تھا. ہم سے پہلے کون تھے؟ یہی تو تھے جن کا ذکر بار بار ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. اور کون تھے؟ اہل کتاب تھے. الذین ہادوا, یہ یہودی تو تھے اور کون تھے؟ عجب بات ہے, کس سے بھی پڑھتے ہیں, سزائیں بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور عبرت بھی حاصل نہیں کرتے ہم لوگ. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جس نے پڑھی اور تدبر نہیں کیا, واللہ اسے بہت کچھ کھویا ہے زندگی میں. اتنی خوبصورت الفاظ ہیں اور اتنی خوبصورت پیغام ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. آج کے ہفتے میں واجب نہیں ہے, لیکن سورۃ بقرہ کی تفسیر, سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تفسیر, آخری تین آیتوں کی, اس سے پہلے آیت بھی دیکھو, اس میں بڑا پیارا پیغام ہے. آخری تین آیتوں کی تفسیر ابن کثیر سے پڑھ لیں, یہ واجب سمجھ لیں آپ. یہی سورہ بقرہ کی آخری تین آیتوں کی تفسیر ابن کثیر سے پڑھ لیں, اور اس میں سے مجھے کم سے کم پانچ پیغام کوئی لکھ کے آئے, کم سے کم پانچ پیغام ان تین آیتوں سے. دس لکھنا چاہتے اللہ کو سب سے خیر دے, علم ترقی ہے, لیکن کم سے کم پانچ پیغام تین آیتوں میں سے, اگرچہ اس میں سے 20 پیغام سے زیادہ پیغام ہیں, مجھے صرف پانچ پیغام چاہیے کم سے کم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فاللہ فضل منہ احسانا, اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے, لا یکلف العباد الا ما یطیقون, ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. رحمت منہ فہو رحیم, محض اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں ہمارے اوپر ہمارے طاقت سے زیادہ تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالا. اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ نمازیں کتنی تھیں؟ اگر 50 ہوتی آج ہم کیا کرتے, مجھے بتائیں, تکلیف تھی کہ نہیں؟ 5 ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم 50 کیسے پڑھتے؟ تکلیف تھی کہ نہیں؟ طاقت سے زیادہ تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن کیا اچھا عجب بات, عجب بات دیکھیں, ہم پڑھتے پانچ ہیں, ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ رحمت ہے کہ نہیں, کرم ہے کہ نہیں, احسان ہے کہ نہیں؟ ہم تب بھی نہیں پڑھتے. ایک کا دس, ابھی کوئی اعلان ہو جائے نا کسی مارکیٹ میں, بائی ون گیٹ ٹو فری, ون فری نہیں, ذرا رش دیکھنا وہاں پہ, اور یہ بائی ون گیٹ ون فری میں رش جا کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی ایک معروف ایک سٹور میں اعلان ہوا تھا کہ کچھ ڈسکاؤنٹ تھا, پتہ نہیں کس چیز میں تھا, الیکٹرانکس کی کوئی بڑی شاپ تھی, اتنے لوگ گھس گئے وہاں پہ, بعض لوگ مر گئے اندر, واللہ تعجب کی بات ہے. پانچ وقت نماز فرض ہے, ایک نماز کا دس, دس گنا اجر ہے. نماز ایک پڑھی, نام اعمال میں دس نمازیں لکھی گئی ہیں, پانچ پڑھی پچاس لکھی گئی ہیں, مساجد پھر بھی ویران ہے, اللہ کے گھر میں پھر لوگ نظر نہیں آتے. دوسری عجب بات, یہ مال, یہ دولت, الیکٹرانکس, یہ جو بھی ہم نے خریدا, چھوڑ کے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ پچاس نمازوں کا جو ثواب ہے ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ قبر میں ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ قبر میں نور بنے گا کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اعمال صالحہ جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر ایک خوبصورت نورانی چہرہ ہوگا جو خوشخبری دے گا, اور یہ خوبصورت جو, یہ جو چہرہ ہے کون, کیا ہے یہ؟ الاعمال الصالحہ, نیک اور صالح اعمال. ہم اعمال تو تھوڑے کرتے ہیں, اجر ہمیں دگنا دیا جاتا ہے, اور پھر بھی ہم پیچھے رہتے ہیں. عجب ہے واللہ, عجب ہے مسلمان تجھ پر, مطلب سب پر رحم فرمائے, اور ہمیں پانچ وقت نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا فرماتے ہیں رحمت منہ فہو رحیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, سورۃ بقرہ 143. اچھا یہ پہلا جملہ تھا, دوسرا جملہ, ذرا دوسرا جملہ جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تدبر کی ضرورت ہے. جیسا فرماتے ہیں ولا یطیقون الا ما کلفہم, اور بندے صرف اسی کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے, اس سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتے. یعنی نمازیں پانچ ہیں, اگر چھ ہوتے تو انسان چھ نہ پڑھ سکتا, اس کی طاقت نہیں, قدرت نہیں ہے چھ پڑھنے کی. رمضان کے روز فرض روزے رمضان کے مہینے کے ہیں, ایک مہینے کے, اگر دو مہینے کے ہوتے انسان کبھی کر ہی نہ سکتا, اس کی طاقت ہی نہیں ہے. کیا بات درست ہے؟ نہیں کر سکتا انسان, مر جاتا ہے. ساٹھ روزے کا انسان مر جاتا ہے, ساٹھ روزے کفارہ ہے کہ نہیں؟ وہاں پر تنگی ہے کہ نہیں, کفارہ سزا ہے کہ نہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن کیا انسان اگر چھ نمازیں پڑھے گا تو مر جائے گا؟ اگر فرض چھ ہوتی مثال کے طور پہ, مطلب انسان پانچ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے روزے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ حج اگر دو مرتبہ فرض ہوتا زندگی میں, ایک مرتبہ فرض ہے نا, اگر دو ہوتا, لوگ کتنی حج کرتے ہیں نفل, کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا مطلب, اس جملے میں کچھ 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 پرابلم ہے, دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, شیخ بن باز مطلب کہ تعلیق, بڑی پیاری تعلیقی, فرماتے ہیں هذا غیر صحیح, یہ بات غلط ہے. عجب بات, اتنے بڑے امام, بڑے عالم کی بات کو کہتے ہیں غیر صحیح؟ کس کی بات کو کہہ رہے ہیں غیر صحیح؟ الامام ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, اہل سنن والجماعت کے علماء میں سے ہے جملتا, اور ایک عالم ہے کہ هذا غیر صحیح. جی ہاں, یہ منہج اہل سنن والجماعت کا, غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے عالم کی ہو, چاہے طالب علم کی ہو, چاہے کسی مسلمان کی ہو, غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے, امانت ہے, جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ شریعت میں کوئی چیز داخل نہ ہو, کوئی غلط چیز باقی نہ رہے, شریعت پاک رہے, صاف رہے. دوسری بات, کیا اہل سنت جماعت کے علماء معصوم ہیں کیا؟ سبحان اللہ, معصوم نہیں تو کیا غلطی کے امکان نہیں ہے کیا؟ امکان ہے کہ نہیں؟ اچھا امکان ہے. کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. غلطی ہوئی یہاں پہ ہوئی ہے, اس لیے فوراً فرمایا ہذا غیر صحیح. اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جب کسی عالم کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے, نظر ثانی کے مستحق ہے, ادب کے دائرے میں رہ کے نشاندہی کی جاتی ہے, اور اس عالم کو اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج نہیں کیا جاتا, اس کا مقام باقی رہتا ہے, احترام باقی رہتا ہے, تو بعض جاہل لوگ آ کے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو اپنے علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ تو حدیثوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک ہے غلطی, ایک ہے غلطی کرنے والا, دونوں میں فرق ہے. غلطی کی نشاندہی کی جاتی کہ غلط ہے, شریعت پاک ہو گئی. اب غلطی کرنے والا کون ہے؟ بدعت یہ تو ولا کرامہ, اس سے بری ہیں ہم. بدعت میں سے غلطی نشاندہی کریں گے, اس کی نشاندہی کر کے اس کی تحذیر کریں گے. لیکن اگر یہ غلطی اہل سنت جماعت کسی عالم سے ہوئی, بشر ہے, غلطی ہوئی, ٹھیک ہے, غلطی کی نشاندہی ہم کریں گے طلاب علم ہے. اب کتنی بڑی غلطی ہے, اب اس غلطی سے وہ اس میں جماعت در سے خارج ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ علماء کا کام ہے, علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہے غلطی کی نشاندہی کرے, یہ حق ہے دین کا ہمارے اوپر, یہ حق ہے لوگوں کا, مسلمانوں کا ہمارے اوپر. جب غلطی کا علم ہو گیا تو اس کی نشاندہی کرے, غلط ہے. ڈاکٹر مرزا بس غلطی کرتے, بتاؤ غلط ہے کیا ہے, اس میں ہم معصوم ہیں کیا؟ دوسروں غلطی پکڑتے, ہماری غلطی کوئی نہیں پکڑے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی غلطیاں کرتا ہوں, کہیں یہ غلط ہے. اللہ کو رضا کی دعا بھی کروں گا میں آپ لوگوں کے لیے, آپ نے میری اصلاح کی ہے. اور یہی طریقہ سلف صالحین کا. ایک مرتبہ یہ دلیل ذرا دیکھ لیں آپ. ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے, رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک شخص مر گیا اور پیچھے اس نے ایک بیٹی, ایک بہن اور ایک پوتی چھوڑ گیا. کتنی چھوڑا؟ تین. تین عورتیں ہیں, بیٹی ہے, بہن ہے اور پوتی ہے, تو وراثت کمال کیسے تقسیم کرو؟ انہوں نے فرمایا آدھا بیٹی کا ہے, آدھا بہن کا ہے, پوتی کا کچھ نہیں, اور جا کے عبداللہ بن مسعود سے جا کے پوچھ لو. سید ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ صحابی ہیں. جب صحابہ کہا تو اولیاؤں کے سردار, عام بات نہیں ہو رہی. صدر عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی ہیں, اولیاؤں کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے. اب اس امت کے سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد. وہ شخص جاتا ہے اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے یہ مسئلہ ہے, ایک شخص مر گیا اور پیچھے اس نے ایک بیٹی, ایک بہن اور ایک پوتی چھوڑ گیا ہے, اور میں گیا تھا ابو موسیٰ اشعری کے پاس, اس نے جواب میں یہ کہا کہ آدھا بیٹی کا ہے, آدھا بہن کا ہے, پوتی کے لیے کچھ نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سنیں ذرا عبارت, سنیں, فرماتے ہیں لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين, اگر میں یہ کہوں جو انہوں نے کہا تو میں ضرور گمراہ ہوا, کبھی ہدایت پانے والے میں سے بھی نہ ہوا. غلطی کی نشاندہی کی دیکھیں ذرا, جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے اور مسئلہ کون سا ہے؟ وراثت کا فروعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے, لیکن دین کا مسئلہ ہے. نشاندہی کیسے کی ہے؟ لقد ضللت اذ وما انا من المهتدين, یعنی یہ بات غلط ہے, غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے. اچھا جب غلط, سب صحیح کیا ہے, حق ہے کہ نہیں بتانا صحیح کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور صحیح کیوں ہے یہ فرمانا لازم ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم کو فرماتے ہیں سن. اب دلیل دیکھیں, میرے پاس ثبوت ہے دلیل, یعنی اللہ کے رسول وسلم نے یوں فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ بیٹی کا آدھا حصہ ہے, بہن کا کتنا حصہ ہے, نہیں پوتی کا 1/6 ہے, ٹھیک ہے نا؟ بیٹی اور پوتی مل کے کیا بناتے ہیں؟ آدھا اور 1/6 کتنے بنتا ہے؟ کتنے بنتا ہے؟ 2/3 نہیں بنتا یار, حساب والے کہاں گئے, کیا ہو گیا؟ 2/3 بنتا ہے, باقی کتنی بچا؟ 1/3 کس کو ملے گا؟ بات ختم ہو گئی. یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہی فیصلہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. وہ شخص جا کے پھر خبر دیتا ہے, کسی سے خبر دیتا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خبر دیتا ہے. آپ نے جواب دیا, آپ کے جواب میں سید ابن مسعود نے یوں فرمایا اور یہ ثبوت دیا. اب دیکھیں, علم ہے, تقوی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, عمل ہے, زندگی روشن ہے, خیر ہی خیر ہے اللہ واللہ. فرماتے ہیں جب تک یہ حبر, یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے, مجھ سے مت پوچھنے سے جا کے پوچھو. اللہ اکبر. آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی عالم کے یا طالب علم کے تعلق سے, عالم طالب علم کی کوئی غلطی پکڑتا ہے, کہتے ہیں غلط ہے, تو لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں, ارے اتنے بڑے عالم کی بات کر دی, ارے وہ اتنے بڑے داعی کے خلاف باتیں کرتا ہے, اور بات بھی فروع مسئلے میں نہیں ہوتی, عقیدے کے اصول میں بات ہوتی ہے, دلیل کے ساتھ نشاندہی کی جاتی ہے, دلائل بھی پیش کی جاتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, کیوں غلط ہے, ایک دلیل, دوسری, دسویں دلیل, لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں, اندھی محبت ہے, اندھی تقلید ہے, ارے اتنے بڑے داعی کے تعلق سے بات کیے, لاکھوں لوگ اس کے درد سنتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, کہاں کا انصاف ہے؟ واللہ یہی عین انصاف ہے. کاش کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا. جب تک لوگ علم سے دور ہے, علم کے نور سے دور ہے, تو پھر ایسی باتیں سامنے آئیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں علم کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. واللہ جو علم کے نور سے دور ہے, اس کی زندگی میں کبھی روشنی آ ہی نہیں سکتی. بنیاد علم, بار بار میں کہتا ہوں, کلمہ توحید کا علم, لا الہ الا اللہ کا معنی, لا الہ کے ارکان, شروط, لوازمات, تقاضے, رسول جماعت کے عقیدہ کے اصول, میں کیوں بار بار کہتا ہوں؟ واللہ جس نے یہ اصول سمجھے ہیں اور اپنے علم کو بنیاد سے حاصل کیا ہے, اس کی زندگی روشن ہے. اس کے سامنے ایسی باتیں اتنی بڑی لگتی ہیں, فروع مسئلہ کیوں نہ ہو, غلط ہے تو وہ غلط ہے, دل میں کشادگی محسوس کرتا ہے کہ واقعی اگر غلطی ہوئی تو عالم سے غلطی ہو جاتی ہے, معصوم تھوڑی ہے. سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں رد کیا جاتا ہے؟ اسے کوئی معصوم نہیں ہے. ہر بندے کا قول لیا بھی جاتا ہے, رد بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے, وحی نازل نہیں ہوتی, غلطی کا امکان ہوتا ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے. کاش ہم سمجھنے والے ہوتے. پڑھنے والے توتے ہیں ہم, خوب پڑھتے ہیں, کئی مجالس میں یہ بات بار بار ہم نے سنی ہے, لیکن عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ اگر عمل کرنے والے ہوتے تو اللہ کی قسم آج یہ معاملہ نہ ہوتا. آج اہل حق کو روکا نہ جاتا کہ تم کیوں خلاف باتیں کرتے ہو لوگوں کی, بلکہ ساتھ دیا جاتا اور کہا جاتا واقعی ٹھیک کہا ہے اور یہ واقعی غلطی ہے. اور عجب بات یہ ہے جب سامنے والا ہٹ درمی کرتا ہے اور حق کو نہیں لیتا, رجوع نہیں کرتا غلطی سے, پھر بھی کہتے یار اس نے رجوع تو نہیں کیا, آپ خاموش پھر بھی ہو جاؤ. ان للہ و انا الیہ راجعون. واللہ بڑی مصیبت ہے امت میں. سنیں ذرا, آگے سنیں ذرا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا غیر صحیح, یہ بات غلط ہے, غیر صحیح. بل المکلفون یطیقون اکثر مما کلفہم به سبحانہ وتعالی, بلکہ جو مکلف ہیں وہ اس سے زیادہ بڑھ کر, جو تکلیف دی گئی اس سے زیادہ بڑھ کر طاقت رکھتے ہیں. ولكن عز وجل لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه احسانا والله ولي التوفيق. اللہ تعالیٰ جتنی شریعت کا بوجھ ہے, تکلیف ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر دے سکتا ہے, یعنی اتنی ان کی طاقت سے زیادہ جتنی بھی تکلیف دی گئی ہے, اس سے زیادہ بھی ہوتی تھوڑی سی, تب بھی یہ بندہ اس سے برداشت کرنے کے لائق ہے, اس کے اندر طاقت ہے, یا جو ہماری طاقت ہے اس سے, جو شریعت ہے ہماری طاقت کے مطابق ہے, اور اگر بوجھ کچھ زیادہ بھی تب بھی ہماری طاقت ہوتی. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جتنی تکلیف دی گئی صرف اتنی ہمارے اندر طاقت تھی, اس سے زیادہ کی طاقت ہم رکھتے نہیں, بالکل یہ غلط بات ہے. اچھا, قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه, علامہ الألباني کا قول دیکھ, فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے, یعنی وہ صرف اسی کی طاقت ہے جس کو, جن کی ان کو قدرت ہے, اور یہ طاقت توفیق کی طاقت کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ جہت رسو کی طاقت. جیسے میں نے پہلے کہ انسان کی طاقت کتنی قسم کی ہے, قدرت انسان کی دو قسم کی ہے, ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے, دوسرے انسان کی اپنی طاقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہے,
جسے جو عمل سے پہلے ہوتی ہے، ایک عمل کرنے کے وقت ہوتی ہے توفیق کی، ایک عمل سے پہلے، جو عمل سے پہلے انسان کی وہ کون سی طاقت ہے جو انسان رکھتا ہے، جس سے انسان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے. لیکن جب انسان کام کرنے کو آتا ہے، اب اللہ کی توفیق ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی مرضی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے تو کام ہوا، اگر ہم چاہتے وہ نہیں چاہتا کام کیسے ہوگا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اس طاقت سے مراد جس کی نفی کی جا رہی ہے توفیق کی طاقت ہے. ولیکن فی کلام المؤلف اشکالا، لیکن یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن مؤلف کی بات میں اشکال ہے. دیکھیں تو ادب کا دائرہ، اگرچہ یہ کہنا غیر صحیح بھی ادب ہے، شریعت کو آگے کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب یہ بدعتی بن گئے اس کی بات ختم ہوئی، ورنہ کتاب پوری شرح کیوں کر رہے ہیں ہم؟ بدعتی کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس میں جماعت کی علم کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کی نشاندہی کی گئی کہ نہیں؟ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ کہا وہ دین بن گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، عالم کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے اور عالم کا احترام باقی رہتا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولیکن فی کلام مؤلف اشکالا بین و شارح بقولہ. اچھا، شرح کرنے والا کون ہے؟ ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ. اب خود دیکھیں، خود حنفی ہے، اب اپن حنفی امام کی بات کیسے بیان کریں، ذرا سنیں. ذرا فرماتے ہیں کہ تکلیف کو تقدیر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، تکلیف کا تعلق ہے امر اور نہیں سے، قدرت سے نہیں، امر اور نہیں سے. تکلیف کیا ہے؟ امر یا نہیں تو ہی تکلیف، اسے تو کہتے ہیں تکلیف. شریعت کیا ہے؟ امر ہے نہیں ہے، کرو نہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے، قدرت سے تعلق ہے یا امر نہیں سے تعلق ہے؟ امر سے تعلق ہے الحمدللہ. اور امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ لا یکلفہم الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفہم، دونوں جملے ایک ساتھ، اور اس سے ظاہر یہ آتا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، ولا یصح ذلک لانہم یطیقون فوق ما کلفہم، اور یہ بات درست نہیں ہے، لا یصح ذلک، صحیح نہیں ہے. اب امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنفی یہ بھی حنفی ہے، فرماتے ہیں ولا یصح ذلک، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ بندے جو کچھ تکلیف دی گئی ہے اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن سبحانہ یرید بعباد الیسر والتخفیف، اور اللہ تعالی سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے آسانی اور تخفیف چاہتا ہے. کما قال تھا، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ بقرہ 185. وقال تعالی یرید اللہ ان یخفف عنکم، سورۃ النساء نمبر 28. اللہ تعالی کسی کا ارادہ رکھتا ہے آسانی کا، مشکل کا، تنگی کا ارادہ نہیں، اچھا، اور تخفیف کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالی تخفیف چاہتا ہے ہمارے لیے، آسانی چاہتا ہے. وقال تعالی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ الحج نمبر 78. اللہ تعالی نے دین میں ہمارے اوپر کوئی حرج کوئی تنگی باقی نہیں رکھی. فلو زاد فی ما کلفنا به لاطقناه، اگر اللہ تعالی سے بھی زیادہ ہمارے اوپر تکلیف کا بوجھ ڈالتا ہم اس کی طاقت رکھنے والے ہوتے. ولکنہ تفضل علینا ورحمنا، اللہ تعالی نے مزہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے، وخفف عنا، اور تخفیف کی ہمارے اوپر، ولم یجعل علینا فی دین حرج، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی حرج کوئی تنگی باقی نہیں رکھی. ففی العبارۃ قلق فتأمله، شیخ صاحب کی عبارت میں قلق ہے، تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے، فتأمله، پس اس پہ ذرا غور کرو. سبحان اللہ، کتنے علماء ہو گئے؟ تین. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذا غیر صحیح، علامہ البانی فرماتے ہیں فی کلام المؤلف اشکالا، اس میں اشکال ہے. امام ابن عز حنیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یصح ذلک، اور آخر میں فرماتے ہیں ففی العبارۃ قلق فتأمله. اب جو تعلم کی بات بھی سنیں، فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ فرماتے ہیں هذا فیہ نظر، یہ بات نظر ثانی کی مستحق ہے. عبارت مختلف ہے کہ نہیں؟ معنی سب کا ایک ہے کہ نہیں؟ غلط بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بل یطیقون اکثر مما کلفهم، بلکہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس سے زیادہ جو جس چیز کو ان کو تکلیف دی گئی ہے. ولیکن اللہ یرید بہم الیسر ولا یرید بہم العسر, اللہ تعالیٰ ان سے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. فاللہ وضع عنہم المشق, اللہ تعالیٰ مشقت کو ان سے وضع کر دیا, دور کر دیا. وشرع لہم الدین, وشرع لہم الدین الیسر, اللہ تعالیٰ کے لیے جو دین ہے آسان دین وہ مشروع کر دیا. ونہاهم عن الزیادۃ علی الاعتدال, اور انصاف اور اعتدال سے زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع فرما دیا. حد شریعت کی, یہ شریعت ہے آسان, اب خود اس سے حد تجاوز کر کے, حد پار کر کے مشکل اپنے لیے پیدا مت کرو. فلا يجوز للانسان, کسی انسان کے جائز نہیں ہے, ان يصلي كل الليل, کہ ساری رات نماز پڑھتا رہے, جائز ہے ساری رات کی نماز؟ شیخ فرماتے ہیں لا يجوز. میں نے بات سر غور سے سنے, روزانہ ساری رات کا قیام جائز نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بزرگ ہے 40 سال فجر کے وضو سے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا, یعنی سویا ہے, آرام نہیں کیا 40 سال بغیر نیند کے. آگے سنیں ذرا, وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكَ الزَّوَاجِ, اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص شادی چھوڑ دے, یعنی بغیر عذر شرعی کے شادی چھوڑنا. دلیل کیا؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی جانتا ہے؟ جی, بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آیا ہے اور قریش بن مسلمہ کا قول ہے, بہا صحیح بخاری میں, 3 صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, گھر میں نہیں ہے, امہات المؤمنین, بعض امہات المؤمنین سے عرض کرتے ہیں, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ صلاۃ اللہ پڑھتا رہوں, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں, عرض کرتی ہیں بعض امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین کہ بعض صحابی آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, عبادت کی بات ہو رہی ہے, باتیں کیا تھیں, نماز کس کے لیے ہے, صلاۃ اللیل اللہ کے لیے, روزہ کس کے لیے ہے, اگر شادی نہیں کرنی کس کے لیے نہیں کرنی, یہ بھی الگ, کیسے اللہ کے لیے, عبادت کا موقع مل جائے گا بھائی, بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی نا, تو ہم رہیں گے عبادت کرتے رہیں گے, سب اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے زیادہ متقی ہوں, اللہ سے ڈرنے والا, ذرا دیکھیں میری زندگی میں, دیکھیں مفہوم حدیث کا, زندگی کیا دیکھیں, زندگی فما انا فاصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء, بس. آگے وعید سنے ذرا, وعید کیا ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں مجھ میں سے بڑی وعید ہے, اس کی تفسیر وہی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دین اسلام سے خارج نہیں, مطلب یہ نہیں ہے, لیکن کبائر میں سے, بارک اللہ فیک, وعید ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, من غش, دو روایت, من غشنا بھی من غش بھی ہے, فلیس منا, ہم میں سے نہیں, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں, اور ساری رات قیام کرنے والا ہمیشہ ہم میں سے نہیں, سارا دن روزہ رکھنے والا ہمیشہ ہم میں سے نہیں, اور شادی کو چھوڑنے والا بغیر عذر شرعی کے ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ, ہمیشہ کا روزہ مشقت ہے کہ نہیں, ہمیشہ کی صلاۃ اللیل مشقت ہے کہ نہیں, اور شادی نہ کرنا مشقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں شادی نہ کرنے کا حکم ہوتا, زحمت ہے کہ نہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور راستے بند ہیں, حرام کے راستے ہیں, ایک راستہ حلال شادی کا وہ بھی بند ہو گیا, نعوذ باللہ, کیا کرتے ہیں انسان؟ سبحان اللہ, کتنی کرم ہے. اور ایک نہیں چار چار شادیوں کی اجازت ہے. مطلب یہ نہیں کہ چار شادیاں کرو، مطلب یہ ہے کہ چار شادیوں کی اجازت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ. وسعت ہے کہ نہیں، آسانی ہے کہ نہیں، مشقت کہاں پہ ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فاللہ لا یکلف ما یشق علیہم، وہ تکلیف نہیں دیتا جو ان کے لیے مشقت کا باعث بنے. واللہ لو کلفہم لاطاقوا، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو تکلیف دیتا تو ضرور اس کی طاقت رکھتے. ولیکن لا یرضی لہم المشقۃ والعسر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشقت اور تنگی پسند نہیں کرتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا. پھر آخر میں وہ تفسیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا حول یعنی لا تحول من حال الى حال، یعنی کسی حالت کو بدلنے کی طاقت ہم رکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کچھ. بتائیں میں آپ کو، یہاں تک چل کے آنا بھی اس کا کرم ہوا، رحمت ہے تو ہم لوگ آئے ہیں. نماز پڑھنے کی توفیق اس نے دی ہے، قدم ہم نے بڑھایا توفیق اس نے دی ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، تفسیر ذرا سنیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا حول ای لا تحول من حال الى حال، ایک حال دوسرے حالت میں تبدیلی نہیں ممکن. الا باللہ عز وجل واعانته، سوا اللہ تعالیٰ کی مدد کے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو ہماری حالت بدلتی ہے. وکذالک لیس لک قوۃ، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں. الا من قوۃ العز وجل، قوت طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے. کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تندرست پیدا نہ کرتا، تندرستی نہ دیتا، مریضی پیدا کرتا، نعوذ باللہ اپاہجی پیدا کرتا. دیکھے بعض اوقات آپ نے پیدائشی نقص ہوتے ہیں کہ نہیں، تو پھر طاقتور کون ہے؟ جسے طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. صحت مند کون ہے؟ یہ صحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس بات میں تسلیم ہے اور براءت ہے اپنی طاقت اور قوت کی، اپنے آپ اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسی کی مدد ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے، اور اپنی طاقت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے خود کچھ کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے خود کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی انسان کی مرضی، انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں ہے، آگے نہیں ہے، مقدم نہیں ہے. جیسے کہ معتزلہ نے کہا جو انسان چاہے تو وہی کرتا ہے، خود مختار ہے، وہی مختار کل ہے، نعوذ باللہ. انسان خود مختار ہے، اس کی مرضی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے وہ خود جو کرنا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں سکتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. مسلمان سوچ سکتا ہے؟ واللہ عجب بات ہے میرے بھائیو. ہندو، ہندو کبھی سنے ہندو کو یہ کہتے کہ رام ایک چیز نہیں کر سکتا؟ سنے کبھی؟ عجب بات ہے. وہ تو اپنے بت سے سب کچھ مانگ لیتا ہے، ناممکن بھی مانگ لیتا ہے. اسے اپنے بت سے اتنا یقین ہے. اور بعض مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بکریوں کا چرواہا گزر رہا تھا، اس کی کوئی بکری گم ہو گئی. واصل بن عطا بیٹھا ہوا تھا مجلس میں اور درس دے رہا تھا. واصل بن عطا کون ہے؟ معتزلہ کا سردار ہے، سرداروں میں سے. تو اس شخص نے کہا دعا کیجیے. واسم آتا دعا میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو نے نہیں چاہا کہ اس کی بکری گم ہو جائے، اور بکری گم ہو گئی. اس نے رکو بھائی رکو، مت دعا کرو میرے لیے، مجھے ڈر ہے کہ تم یہ کہو اللہ تعالیٰ اس کی بکری واپس کرو، پھر بکری واپس نہ آنا چاہے، پھر بکری بھی نہ ملے مجھے. ایک بدو عرابی کو سمجھ آ گئی جو اس بڑی پگڑی والے کو سمجھ نہ آ سکی. اللہ تعالیٰ تجھے نہیں چاہا کہ بکری گم ہو جائے، بکری تو گم ہو گئی نا، اللہ نے نہیں چاہا بکری پھر بھی گم ہو گئی. اب اس نے کہا آگے مت کچھ کہو، مجھے ڈر ہے کہ دعا میں کہو کہ اللہ تعالیٰ بکری واپس کرو، پھر بکری نہیں چاہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ واپس نہیں کر سکے گا، نعوذ باللہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. انسان اپنی فطرت سے حق کو جان لیتا ہے. آج کل تو لوگوں کی فطرتوں کو بھی مار دیا ہے، والله فطرتوں کے قاتل ہیں یہ لوگ. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قطاع الطرق، یہ جو صوفی ہیں یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. کیا لوٹتے ہیں؟ ایمان لوٹنے والے ہیں. کہتے ہیں جب شریعت کی تکلیف بھاری پڑ گئی ان کے لیے تو پھر رخ کیا تبلوں کی طرف، گانے بجانے کی طرف رخ کیا. بھی کون پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھے اور کون شریعت کی تکلیف کا مکلف ہو جائے؟ قوالیاں کہتے رہو، دین آسان ہو گیا کہ نہیں؟ دانے تبلہ بجاؤ یا پانچ وقت نماز جا کے مسجد میں پابندی سے پڑھو، مشکل کس میں ہے؟ تبلہ بجانے میں کیا مشکل ہے؟ وہ کہ تبلہ لو بجانے بیٹھ جاؤ اور دو دو چار نعتیں آنکھ لو، یہ گانے کہہ دو اللہ کے لیے. اب یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے گا رہے ہیں نا، نعوذ باللہ. استغفر اللہ العظیم. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے طاقت اور ہیلے سے بری ہو جاتا ہے اس جملے جب یہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اپنے آپ کو لگے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی ہیلے اور طاقت سے بری ہو جاتا ہے. دو لفظ سمجھ لیں آپ، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. خزانے دیکھیں، جنت کے خزانے بہت، ان سے ایک خزانہ کیا ہے؟ کتنی خوبصورت اور آسان خزانہ ہے، واللہ لاکھوں ریال بھی دے تب بھی نہیں خرید سکتے. جنت کا خزانہ دیا جا رہا ہے، دنیا کا خزانہ نہیں جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، چار پانچ لفظ زیادہ نہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سات لفظ ہیں ٹوٹل. جیسا فرماتے ہیں انسان اپنے ہیلے اور طاقت پر غرور نہ کرے بلکہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ ہی مدد دیتا ہے، اعانت کرتا ہے فرما برداری پر، اور نافرمانی سے دور ہونے کی، نافرمانی سے حالت بدل کر فرما برداری کی طرف آنے کی جو حالت ہے، تحول جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے، اور کفر سے اسلام کی طرف آنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور قوت سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. جو بھی ہم کسب کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور جو بھی ہم دنیا میں کماتے ہیں، تھکن ہماری طرف سے ہوتی ہے لیکن توفیق و برکت اس کی طرف سے ہوتی ہے. محنت ہم کرتے ہیں لیکن دیتا کون ہے؟ بعض لوگ کم محنت کرتے ہیں زیادہ ملتے ہیں، بعض زیادہ محنت کرتے ہیں کم ملتے ہیں، بعض زیادہ محنت کر کے بھی زیادہ کما کر بھی برکت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی برکت. تو اصل مقصد برکت کو پا لینا. برکت کس کے ہاتھ میں؟ واللہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے برکت. مخلوق آپ کو پیسہ دے سکتا ہے، ایسے لوگ جانتے ہیں جس کی سیلری 20,000 ریال ہے، مہینے کے آخری میں ادھار لے رہے ہوتے. بعض کمپنی کے مینیجر جو ہیں ڈرائیوروں سے ادھار لے، ڈرائیور کی تنخواہ 2,000 ہے اور اس مدیر صاحب کی تنخواہ 20,000 ہے، یہ 20,000 والا ڈرائیور سے 500 لے رہا ہوتا ہے آخر میں، یار ابھی بس دو چار دن میں تنخواہ ملے آپ کو دے دوں گا. 2,000 والے نے 500 بھی بچت میں رکھا ہوا ہے، 20,000 والے کا سارا پیسہ اڑ گیا. اس کی زندگی میں برکت ہے؟ اس کی زندگی میں برکت ہے ہی نہیں. واللہ برکت کوئی پیسوں سے بیچ نہیں سکتا، نہ کوئی خرید سکتا ہے، برکت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جل شان سبحان و تعالی. اس لیے ہمارے ذمہ جو کام ہے الاخذ بالاسباب، ہم سبب کا راستہ، حلال کمائی کا راستہ اختیار کر کے قدم بڑھاتے ہیں، وہی توفیق دیتا ہے اور وہی ملتا ہے جو ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے. اگر ہم اپنا سر جھکا کے اسے تسلیم کر لیں، اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہیں اسے بھی زیادہ دوں گا. اور زیادہ بالغ دیکھ دیں، یار یہ ہزار رہے، 2,000 تو نہیں ہوا. زیادہ سے مراد صرف یہ نوٹ نہیں ہے کہ دو ہو جائے، زیادہ سے مراد نوٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور حقیقتاً کیا مراد ہے؟ برکت مراد ہے، کہ زندگی میں برکت عام ہو جائے گی، صحت. بعض لوگ دیکھیں بیمار نہیں ہوتے، الا بہت کم بیمار ہوتے ہیں، برکت ہے، پیسوں کی بچت ہے. کون پیسے بچا رہے؟ کون صحت بچا رہے؟ اللہ تعالیٰ. کب جب اس شخص نے کیا کہا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، زبان سے اقرار کیا، دل سے یقین کیا اور عمل سے بھی اللہ کا شکر کیا، نمازیں پیچھے نہیں ہوتا، صدقات خیراتیں پیچھے نہیں ہوتا، حج عمرہ پیچھے نہیں ہوتا، فرائض میں سب سے آگے ہوتا ہے، نوافل میں سب سے آگے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، کیونکہ مومن اور متقی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، زندگی میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت ہے۔ یہ مبارک زندگی کس کو نہیں چاہیے مجھے بتائیں، سب کو چاہیے کہ نہیں؟ چاہے پھر دوبارہ پلا دوں کیا؟ سو گئے ہو کیا ہو گیا یار، نہیں چاہیے تو کہو یار زندگی چاہیے، برکت والی زندگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں برکت عام کر دے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔